27 فروری 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جان فرما رہے ہیں. موضوع ہے افضل امت اور کرامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. فون نمبر 6370813.
الحمد للہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما. الحمد للہ الذی لم یزل لا یزال قیم السماوات والارض. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا وجعل الفراش يقان فيه وهو يضبهن عنها كذلكم أنا آخذكم بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے بغیر اپنی ضرورت اور احتیاج، نہ اس کو فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو انبیاء اور رسولوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو انسان جنات کی ضرورت ہے، نہ سات آسمان نہ سات زمینوں کا وہ محتاج ہے، نہ کرسی اور عرش کا وہ محتاج ہے. سمت کا مختصر خلاصہ یہ ہے، وہ ذات جو کسی کا محتاج نہ ہو اور وہ ذات جس کے سارے ہی محتاج ہوں، وہ ذات جو سب کے بغیر اپنا سب کچھ کر لے اور جس کے بغیر کوئی بھی کچھ نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ کوئی ہمارا محتاج ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، اسے ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، اسے ہمارے حج طواف قربانی ذکر تلاوت شہادت اس کا وہ محتاج ہے. کوئی بھی نہ ہو اور کوئی بھی نہ تھا وہ تو شروع سے ہے، پیچھے دیکھنا چاہیں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہے، جہاں تک مرضی نظر چلی جائے اس کی ابتدائی کوئی نہیں، آگے دیکھنا چاہیں تو اس کی انتہا کہاں تک ہے، جتنی دور نظر چلی جائے کچھ نظر نہیں آتا، انتہا بھی کوئی نہیں. تو اللہ وہ ہستی ہے جس کا نہ کوئی پہلا سرا ہے اور نہ کوئی آخری سرا ہے، جو اپنی پہل میں ابتدا سے پاک ہے اور اپنے آخر ہونے میں انتہا سے پاک ہے. ہمیشہ سے ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، ہمیشہ رہے گا کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. باقی ہر اللہ کے سوا ہر چیز،
اللہ اس سارے ماحول میں
وہ کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے. اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں ختم ہوتا ہے، لہذا اس کو تو کسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے. بلکہ تاب اور بندگان جودے کو نفع، مگر میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی کہ مجھے نہ کوئی نفع ہے یا مجھے کوئی فائدہ ہے، بلکہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا. جو چیز ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں اس سے الفت ہو ہی جاتی ہے. گھر بنایا وہ پیارا لگا, باغ لگایا وہ پیارا لگا, جس چیز کو ہمارا ہاتھ لگ جائے پیاری ہو جاتی. اللہ نے ہمیں بنایا, اس ساری کائنات میں سب سے پیاری چیز اللہ کو انسان ہے. بطور مخلوق, بطور مخلوق اللہ کو ساری کائنات میں انسان سب سے پیارا ہے, وہ کافر کی شکل میں ہو یا مسلمان کی شکل میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے اونچا مقام دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قرآن میں آتا ہے, اللہ نے کہا مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ, ابلیس سے اللہ نے کہا میں نے تو آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا, اپنے ہاتھوں سے بنایا. کہ یدی, یہ نہیں کہ اللہ نے خود مٹی اٹھا کے اور اس کو تھوپا اور اس کو لگایا. بے یدی اس کا مطلب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنی شان کے مطابق, لیکن بے یدی کا لفظ آدم علیہ السلام کا مقام ضرور ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر اس میں مسلمان اللہ کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے, بطور مخلوق انسان سب سے افضل. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ہم نے سب سے بہتر قوام میں پیدا کیا. پھر اس میں مسلمان اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے, اور دنیا کا بڑے سے بڑا مشرک ملحد کافر دہریہ ایک لفظ کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ اسی وقت اس کو پیارا بنا لیتا ہے, اس کو اپنے بندے سے پیار کرنے میں دیر نہیں لگتی. ماؤں کو بچوں سے پیار ہوتے ہوتے ہوتا ہے, جتنا ان کے لیے قربان ہوتی ہے تھکتی ہے اتنا پیار بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے, اور بچے ماؤں سے مانوس ہوتے 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 ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو فوراً محبت کا تعلق قائم فرما لیتا, فوراً دیر نہیں لگتی, ایک پل بھی نہیں لگتا, اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا نافرمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی, موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر نکلے ہوئے, یا اللہ بارش کر دے, نماز پڑھی دعا مانگی بارش کر دے, دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیا بات ہے, میں نے سوچ بارش کی دعا کی اور تو نے دھوپ بھی تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا مسلسل نافرمان ہے, جب تک اس مجمع میں وہ موجود ہے میں بارش نہیں کروں گا. تو آپ اس شخص کی نافرمانی کی حد سوچیں کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا معلق ہو گئی, آگے نہیں جا رہے, ایسی نحوست اس کے گناہوں کی ہے, دعا کھڑی ہوئی ہے, کہ یہ نکلے گا تو بارش ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو اس اس قسم کا آدمی ہے وہ اس مجمع سے نکل جائے, سارا جگ اس کی وجہ سے محروم ہو رہا ہے. اس شخص نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, جب کوئی نہیں نکلا تو دل ہی دل میں کہنے لگا اب اگر میں باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا, لو خرش تو فوقحت نفس, اگر میں کھڑا رہوں گا تو بارش نہیں ہوگی, اب کیا کروں. اب اس کو خیال آیا کہ عزت بچاؤ, عزت بچانے کا راستہ توبہ کے سوا کوئی ہے نہیں. اب یہ جو توبہ کرنے لگا ہے یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں, یہ توبہ اپنی جان اور عزت کو بچانے کے لیے. یہ توبہ نمبر 2 قسم کی توبہ ہے, وہ اعلیٰ درجے کی توبہ نہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو, یہ توبہ ہے کہ اب میری عزت رہ جائے, اب اگر میں نکلتا ہوں تو سب کو پتہ چلے گا یہ ہے بدبخت جس کی نحوست سے دعائیں رکی پڑی. تو اللہ پہ قربان جائیں میرے بھائیوں کہ اس نے اس توبہ کے ساتھ بھی کیا معاملہ کیا. وہ آدمی کہنے لگا, اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا یا اللہ عصیتو کا 40 سنۃ فامہلتنی, یا اللہ میں 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا, جیتو کا طائبا فاقبلنی, اب میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول کر اور مجھے رسوا ہونے سے بچا. تو یہ ساری توبہ کا محرک اللہ کی محبت نہ تھی اپنی عزت بچانا, اس کے الفاظ ختم ہوئے اور ہوا کا رخ بدل گیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، بادل گھٹا اٹھی، بارش چھما چھم شروع ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بارش کیسے ہو گئی، ایک شخص بھی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی تو فیل ہو گئی. اتنے جلدی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ اور نافرمانیاں 40 سال، چار دن کی نہیں 40 سال، ماں کی نافرمانی کرو نا 4 دن، 40 دن وہ صلح نہیں کرتا، معافیاں مانگو پھر نہیں صلح کرتا. وہ 40 سال کے ایسے گناہ کہ نبیوں کی دعائیں رک گئیں، اس نے ایک دفعہ کہا یا اللہ، اور اللہ نے اسی وقت کہا جاؤ معاف کیا، اے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی کی توفیل میں نے کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر. دنیا کے بادشاہ اتنے جلدی صلح کرتے ہیں؟ بادشاہوں کو گولی مارو وہ تو ویسے ہی جاگر ہوتے ہیں عام طور پہ، مائیں اتنی جلدی صلح نہیں کرتے، باپ اتنی جلدی نہیں شفقت کا ہاتھ رکھتا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کون شخص ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ میرا نام فرمان تھا میں نے کسی کو نہیں پتا چلنے دیا، جب اس نے مجھ سے صلح کر لی میں اس کا نام کیسے کھولوں؟ میں تمہیں کہتا ہوں چگلی نہ کرو اور خود اپنے بندے کی چگلی کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. کافر کی سنو، ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے روٹی آگے رکھی، وہ کھانے لگا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں پڑھوں کس کو. تو انہوں نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا میں نافرمان کو اللہ کے منکر کو میں روٹی نہیں کھلا. اٹھ کے چلا گیا تو پیچھے جبریل آئے، کہنے لگے کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منکر تو یہ میرا تھا، میں نے تو 70 سال سے روٹی نہیں بند کی، میں تو کھلا رہا ہوں، تمہیں کس نے کہا تھا اس کے آگے سے روٹی اٹھانے کو؟ خلیل اللہ کو تنبیہ ہو گئی کافر کی وجہ سے، اس کے آگے سے روٹی کیوں اٹھائی؟ اس کو واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ. یہ اللہ کی کافر کے ساتھ ہمدردی ہے. تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا آ بھائی کھانا کھا لیں. کیا ہوا؟ کہ میرے رب نے تیری سفارش کی. وہ کہنے لگا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا ہے. تو وہ کلمہ بھی نصیب ہو گیا، مسلمان ہو گیا. کہا چلو کلمہ بھی پڑھا دو مجھے. پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر کے آسمان کی چھت تک پہنچا دو، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے ہی معاف کر دیتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب یہ تو اللہ کا عام دستور ہے، اور اس امت کے ساتھ پھر اور مہربانی شامل ہو گئی، اس امت کے ساتھ اور لطف شامل ہو گیا اپنے محبوب کی توفیل. ان کی امت میں ہونا ہماری لاٹری نکل آئی، یہ ہمارا قرآن نکل آیا، قرآن دادی ہمارا نام نکل آیا. کیونکہ اللہ نے کہا ہو جو تباہ کم، میں نے تمہیں چنا ہوا ہے. ہم نے کب چناؤ کے وقت اپنا نام پیش کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دے؟ ہمیں تو ہوش بھی کوئی نہیں ہے، میں تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کی روحوں کو دیکھا، ایک ایک روح کو اٹھایا، اوپر سے نیچے تک پرکھا، دیکھا جو روح اسے پسند آئی اس کو اپنے محبوب کی امت میں شامل فرمایا، جو پسند نہیں آئی اسے باہر کر دیا، جو پسند آئی اسے ادھر کر دیا. تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. تو لہذا اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ بالکل اور بھی نرم. قارون کتنا بڑا مجرم تھا کہ قرآن نے 2 رکوع اس کے لیے اتارے، ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہ، یہ ساری کہانی قارون کی ہے. اور اپنے جرم میں وہ اکیلا آیا ہے، نبی پہ زنا کی تہمت لگا دی، اتنا بڑا مجرم اس لحاظ سے کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے پاک نبی پہ زنا کی تہمت لگائی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گی. تو انہوں نے کہا یا زمین سے کہا پکڑو اسے. تو زمین نے جب کھینچا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اسے اور پکڑ لو، تو اور نیچے چلا گیا. پھر اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر. تو زمین کو انہوں نے کہا اور پکڑو, وہ اور نیچے چلا گیا. وہ منتیں کرتا رہا اور وہ کہتا رہا پکڑو پکڑو پکڑو, یہاں تک کہ قارون سارا زمین میں پھنس گیا, غائب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ما افضک یا موسیٰ, اے موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل, ذرا بھی نہ نرمایا. وعزتی لو استغاث بی لاغضبه, مجھے میری عزت کی قسم اگر قارون ایک دفعہ کہتا نا یا اللہ معاف کر دے تو میں فوراً معاف کر دیتا, اس کو زمین سے باہر نکال دیتا. ایک دفعہ مجھے کہہ دیتا نا یا اللہ معاف کر. جبریل کہنے لگے ہمارے نبی سے یا رسول اللہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا نا تو آپ دیکھتے میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا, کیونکہ اس وقت فرعون نے کہا آمنت بأنه لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر, میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ. تو جبریل نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالی, اس کا منہ بند کیا. اور جبریل کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو کر اس کو معاف نہ کر, اور جبریل چاہتے تھے کہ اس کو معافی نہ ملے. جو جانتے ہیں, ہم تو اللہ کو جانتے ہیں, جو جانتے ہیں تو اس کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالی کی رحمت متوجہ نہ ہو جائے, جو اتنی عظیم و شان لا محدود رحمتوں کا مالک ہو, اس امت کے ساتھ تو اور زیادہ مہربان ہوا ہے. تو ادھر اوپر اللہ مہربان, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ رؤوف ہے اللہ رحیم ہے. میں چند دن پہلے پڑھا تھا قرآن تو اس میں ایک آیت آئی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تو میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میرے بندو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے. تو مجھے خیال آیا اگر اللہ تعالیٰ یوں کہتا کتب ربکم علی نفسہ الغضب, تمہارے رب نے اپنے اوپر غصے کو لازم کر لیا ہے, تو ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے تو ہم میں کوئی انسان
باقی چیزوں میں کیسے باقی رہ سکے. پھر کیا ہوا, قدرت کا نظام دیکھیں,
بہا کے جا کے سمندر میں گرا دیتے, لیکن اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اللہ دو دفعہ اوپر نیچے آیا.
جب قوم اپنے لباس پہ باقی نہ رہ سکے تو
رحمہ, تمہارے رب نے تمہارے بارے میں اعلی نفس ہی اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, لازم کر لیا. تو اس آیت نے اللہ کے عذابوں کو روکا ہوا ہے, اللہ کے غضب کو روکا ہوا ہے. اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور اس امت پر سب سے زیادہ مہربان. اس امت کی ایک نیکی دس کے برابر تو پرانا قانون آ ہی رہا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو دس لکھ کر دیں گے, تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امت, یا اللہ یہ تو سب کو ملا, میری امت کو زیادہ کر کے دے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کوئی ہے جو اپنے رب کو قرضہ دے اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کر دے. تو دس گنا سے آگے بات چلی گئی, عدد نہیں بتایا. تو ہمارے نبی نے پھر کہا یا اللہ زد امتی, تھوڑا اور زیادہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. چلو ہم آپ کی امت کو رعایت دیتے ہیں, ایک کے بدلے میں 700 لکھیں گے. اب ٹھیک ہے, ہمیں تو 700 گنا نفع مل, دنیا کی بڑی سے بڑی سمگلنگ میں بھی ایک کا 700 نہیں ملتا ہے. ایک روپے میں 700 کا مانا یہ نہیں ہوتا, ایک روپے پہ زیادہ تو 10 کما 100 کما لیں گے. ایک روپے پہ 700, ایک نیکی پہ 700. اور قربان جاؤ اپنے نبی پر, انہوں نے آگے کیا کہا, نہیں یا اللہ زد امتی, کچھ اور زیادہ فرما. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, 700 بہت زیادہ ہے, کون 700 دیتا میاں, بہت زیادہ, کہاں 10 اور کہاں 700, 10 اور 700, 70 گنا آگے بڑھ گئے ہم, 70 گنا. پھر بھی ہمارے نبی کہہ رہے نہیں 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 یار اور زیادہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت اتاری, اچھا چلو میرے محبوب تجھے تو خوش کرنا ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا. یوں سمجھو سائن کر کے کھلا چیک دے دے گا, لکھو جو مرضی لکھنے نے لکھ لو ہر سے لب جائے کھلا چیک. لیکن ایک بتاؤں, یہ تو میری ایسے مثال ہے, ہم اپنے ظرف کا جتنا مرضی مانگ لیں وہ کچھ بھی نہیں. اللہ کہہ رہا میں دوں گا اپنے شایان شان جنت میں, اللہ جمع کرے گا, جمع کرے گا. یہ جنت میں جانے کے بعد کی بات ہے, ایک دن جمع کرے گا. پھر کہے گا میرے بندو آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں اپنی شان کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں. مانگو کیا مانگو, سلونی آج مانگو. یوسف تو جب اللہ اپنا دیدار کرا رہا ہو پردے اٹھ جائیں گے, جبریل کو حکم ہوگا, رضوان کو حکم ہوگا پردے اٹھاؤ, ایسے پردے اٹھا دے گا, اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا. پھر اللہ, لمبی چوڑی بات ہے آخری سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو آج مانگو کیا مانگتے ہو, آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں میں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں, مانگو. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں پھر بھی مانگو, پھر بھی مانگو, کہیں گے ہم سے راضی ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو میں تمہیں یہاں بٹھاتا, اگر میں تم پہ ناراض ہوتا تم یہاں بیٹھے ہوتے, تم تو جہنم میں جل رہے ہوتے, میں راضی تو ہو ہی چکا ہوں, مانگو کیا مانگتے ہو. اب ہر آدمی مانگنا شروع کرے, پر انسانی دماغ 4-5% کام کرتا ہے باقی سویا رہتا ہے, اور 10% سے زیادہ نہیں یہ چلتا. آئنسٹائن کا دماغ, اس کا آئی کیو دیکھا گیا تھا تو 11.2 استعمال ہوا تھا, اس سے زیادہ اس کا بھی نہیں ہوا. تو یہ دماغ ایسی بلا ہے کہ اس کے ریشے اگر نکال کر دھاگا بنایا جائے تو اتنا لمبا دھاگا بن سکتا ہے کہ اسماعیل مسجد سے لے کر اڑو چاند ہم سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر, پھر زمین کے سے 1/3 ہے, زمین کا 1/3 ہے چاند کی چوڑائی, تو اس کے اوپر سے گزر کر پھر نیچے آ کر اسی دھاگے کو اسی مسجد میں آ کر گانٹھ لگائی جا سکتی ہے. اتنا 5,00,000 میل لمبا ریشہ ایک آدمی کے دماغ سے تیار ہو سکتا ہے. یہ قرآن حدیث کی بات نہیں, چاہے مانو یا مانو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ سائنس کی میڈیکل کی بات ہے, مان لو ٹھیک ہے نہ مانو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ انہیں لوگوں کی بتائی ہوئی بات ہے جو سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں. تو ایک آدمی کا دماغ کا ریشہ 5,00,000 میل لمبا ہے, اور ہر پن پوائنٹ یعنی جہاں سوئی رکھو, سوئی کی نوک کتنی جگہ لے گی دھاگے کے اوپر, کتنی چھوٹی سی جگہ لے گی, سینٹی میٹر کا بھی کوئی وہ 10واں حصہ لے گی, ہر پن پوائنٹ کے اندر ایک کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. تو جب اللہ جنت میں پہنچائے گا تو یہ سارا دماغ ایسے کھل جائے گا, سارا کمپیوٹر کھل جائے گا, تو لذت کی چھوٹی سی لہر کروڑوں گنا بن جائے گی, اور ادھر دوزخ میں بھی یہ سارا کمپیوٹر کھل جائے گا, درد کی چھوٹی سی لہر وہ کروڑوں گنا زیادہ درد بن جائے گی. اب دیکھتے ہیں جب بے ہوش کرتے ہیں تو پھر ہاتھ کاٹ دیں, آنکھیں کاٹ دیں, ٹانگ کاٹ دیں, پتہ بھی نہیں چلتا, ہوش میں سوئی بھی چبھے تو ہائے ہائے ہوتی ہے. تو وہاں یہ ہوش اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ذرا سا درد اٹھا دوزخی کو وہ درد کروڑوں گنا ہو جائے گا, ذرا سی راحت آئی جنتی کو وہ راحت کروڑوں گنا زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں مانگو, اب یہ دماغ کھلا, اس نے مانگنا شروع کیا, یہاں تک کہ ان کے شوق ختم ہو جائیں گے, کہیں گے یا اللہ بس. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے, اور مانگو. پھر وہ مانگنا شروع کریں گے, مانگتے بس ہو جائے گی, پھر کہیں گے یا اللہ بس, اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ابھی اور مانگو. پھر مانگتے ان کی بس ہو جائے گی, سارے کمپیوٹر ان کے فیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگو, کہیں گے یا اللہ بس اب نہیں مانگا یار, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے تھوڑا سوالی اس میدان میں وہ ہوگا, سب سے چھوٹا سوالی اس میدان میں وہ ہوگا جو کہے گا یا اللہ تو نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن تو نے قیامت کو قائم کیا تھا, اس میں تو نے جو کچھ بنایا سارا مجھے عطا فرما دے, یہ سب سے چھوٹا سوال ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب بڑے سوال کے اندازے کرو کیا ہوں گے. تین دفعہ مانگنے کے بعد جب یہ کہیں گے ہماری بس ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے واہ واہ میرے بندو تم تو ابھی اپنی شان کا بھی نہ مانگ سکے, میری شان تو بھی بہت دور ہے. پر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو جاؤ, جو تم نے مانگا میں نے وہ بھی دے دیا, جو نہیں مانگا اپنی شان کا وہ بھی دے دیا, جاؤ. آتیتکم ما تمنیتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم, جاؤ میں نے تمہارا چاہ بھی دے دیا, جو نہیں تم مانگ سکے وہ بھی اپنے علم سے اپنے فضل سے میں نے تمہیں عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کے سمت کو دینے پر بہانے تلاش کر رہا ہے, دینے کے انداز نرالے بیان کر رہا ہے. کیا جی بات ہے, اشراق کی نماز پڑھو, چلو بھائی ان کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو. آج تک کبھی کسی کو دو نفلوں پہ حج عمرے کا ثواب نہیں ملا. یہ سمت کے ساتھ اللہ کے انداز ہی بدل گئے, جیسے کوئی جان بوجھ کے خزانے کا قفل توڑ کر کے آ جاؤ بھائی لوٹی پہ گئی ہے لوٹ لو لوٹ لو, خود لوٹوانے پہ آیا آ جاؤ لوٹ لو لوٹ لو. دو نفل پڑھو سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد لکھو حج اور عمرے کا ثواب. مسجد جا رہا ہے, مسجد جا رہا ہے قرآن سیکھنے کے لیے یا قرآن سکھانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے پورے حج کا اجر لکھ دیا جائے. جا کے پڑھا الف لام میم, اوپر لکھا گیا الف لام میم کی 30 نیکیاں اور ساتھ پورے حج کا ثواب لکھا گیا. اب روز جا رہا ہے مسجد میں قرآن پڑھنے, روزانہ اس کے لیے حج کے کامل کا ثواب لکھا جا رہا ہے. سمت کے لیے دہانے کھول دیے اللہ تعالیٰ, باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا کا حج کا ثواب لکھ دو بھائی. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ایک دفعہ پڑھا اللہ کا بھائی ایک تہائی قرآن کا ثواب لکھ دو بھائی. شب قدر دے دو اس امت کو. ایک دفعہ ہمارے نبی نے کہا پہلی امتوں میں چار لوگ تھے, چار نبی تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راہ میں جہاد کیا. تو صحابہ غمگین ہو گئے, کہنے یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوگی, تو ہم نے کیا مقابلہ کرنا پہلے لوگوں کا. ابھی ان کا گول پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ جبریل دوڑے ہوئے آئے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. چلو چلو میرے محبوب کی امت غم نہ کرو, تمہیں ایک رات دیتا ہوں جاگ لو, 80 سال سے زیادہ اجر لکھوں گا. ہزار مہینے 83 سال سے بھی اوپر بنتے ہیں. خیر ان 83 سال کے برابر نہیں, ہزار مہینے کے برابر نہیں, خیر ان ہزار مہینے سے زیادہ اجر لکھ رہا ہوں. اب جو جیسے جاگے گا اس کے مطابق اجر پالے گا. تو ایک رات دے دو ان کو, 83 سال کی بندگی سے آگے ان کا اجر بڑھا دیا جائے. ایک رات کا اجر ان کو دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے سنت کے لیے دہانے کھول دی اپنی داد و دہش. ان کے لیے ان کی بنی اسرائیل کی توبہ قتل ہوئی, قتل 70,000 نے پوجا کی بچھڑے کی, کا قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام آئے تورات پر, کوئی طور پر یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے تیری بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی توبہ تو قتل ہی ہے, انہیں تو قتل ہی ہونا ہے, البتہ تیرے بعد میرا محبوب آ رہا ہے اس کو جو امت دوں گا وہ جتنے مرضی گناہ کر لیں وہ ایک دفعہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے, ان کو معاف کر, ان کو ویسے ہی معاف کر دوں, خالی توبہ میں معاف کر, یا اللہ توبہ جاؤ معاف کیا, اللہ غلطی ہو گئی تو جاؤ معاف کر.
یہاں کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڈی نمبر کا پتہ ہمیں سو مارے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد صدر بی ایریا کراچی, فون نمبر 6374-8183.
میں نے تو اپنے لیے مانگا تو نے کسی اور کا حال سنا دیا, تو پھر وہ امت مجھے دے کہ نہیں آپ کو نہیں مل سکتی, تو پھر مجھے ان میں بنا دے کہ نہیں نہیں امت ہی چھوٹا ہوتا ہے رسول بڑا ہوتا ہے, تو میرا رسول کلیم امت تو امت ہی ہے, وہ نبی تو نہیں بن سکتے. ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. تو یہ بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے, یہ اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے, اس کے اعمال اللہ نے زیادہ کر دی. 5 نمازیں پڑھی, فجر پڑھی, عشاء سے فجر کے درمیان کے سب گناہ معاف, پھر زور پڑی تو زور سے فجر کے درمیان کے سارے گناہ معاف, پھر اثر پڑی تو اثر کے زور کے درمیان کے گناہ معاف, پھر مغرب پڑی تو مغرب سے اثر کے گناہ معاف, پھر عشاء پڑی تو عشاء سے مغرب کے گناہ معاف. اللہ نے کسی امت کو 5 نمازیں نہیں دی, ہمیں 5 دیں. پہلی امتوں کو 2 نمازیں, فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت, اور وہ بھی بڑی مختصر، وہ اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. ہمیں اللہ نے قرآن دیا، ہمیں اللہ نے پانچ نمازیں دیں، کہ پڑھو قرآن، ورتل القرآن ترتیلا، پڑھتے رہو ساری رات، پڑھو ایک رکعت اتنی لمبی کرو کہ پورا قرآن بھی ختم کر دو تو گنجائش موجود. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج کے موسم میں آئے ہوئے تھے اور حرم میں آئے، جوتا رکھا، اللہ اکبر الحمدللہ سے شروع ہوئے، الف لام میم سے قرات شروع کی اور والناس پہ جا کے رکوع کیا. پورے تیس پارے کی ایک رکعت، تیس پارے کی ایک رکعت. ہم نے تو ٹھیکہ کیا نا اللہ تعالیٰ سے، صرف اسی کل واللہ پڑھنی، چار رکعت کل واللہ ہی پڑھنی ہے، پہلی رکعت بھی کل واللہ، دوئی بھی کل واللہ، تری بھی کل واللہ، چوتھی بھی کل واللہ، باقی سارا قرآن اللہ کو واپس کر دیا ہے، صرف کل واللہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وتر میں بھی کل واللہ، سنتوں میں کل واللہ، فرض میں بھی کل واللہ. کوئی اور قرآن کم از کم چار سورتیں تو ہر مسلمان یاد کرے کہ چار رکعت میں چار سورتیں تو پڑھ سکے، چار سنتوں میں چار سورتیں تو پڑھ سکے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازنے کے لیے پیدا کیا، اپنے نفع کے لیے نہیں، ہمیں کچھ دینے کے لیے. پھر ہمیں سب سے زیادہ دینے کے لیے پیدا کیا کہ ہمیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اوپر وہ رؤوف الرحیم، نیچے اس کا نبی رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالناس رؤوف الرحیم، میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رؤوف ہوں، رحیم ہوں. اللہ نے یہی دو نام اٹھا کے اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا یہ نبی بھی اپنے بس امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. اب اوپر آسمانوں پر وہ رؤوف الرحیم اور زمینوں پر ہمارے رسول رؤوف الرحیم، اور نبیوں نے تو بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہمارے نبی نے بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. کافر کے لیے بھی بہت شاذ و نادر آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں، آپ نے کافروں کے لیے بدعا کی ہے، لیکن آخری موقع پر جا کر اور بالکل جب ہر چیز کی انتہا ہوگی، جن کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں ہدایت پہ آنے والے، ان کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. ورنہ آپ کافر کے لیے بھی بدعا بڑی مشکل سے کرتے تھے، اپنی امت کے لیے تو کبھی ایسا بول بولے ہی نہیں. احد کی لڑائی میں آپ کو کتنی تکلیف آئی، دانت ٹوٹ گئے، بے ہوش ہو گئے، زخمی ہو کر گڑھے میں گرے، اور ایک مہینے تک کندھا درد کرتا رہا. یہاں جو ابن القمیہ نے جو وار کیا تھا یہاں کندھے پر، ایک مہینہ تک وہ زخم بھی رہا، اس کا درد بھی رہا، لیکن بے ہوش ہو کر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فوراً کہا، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو پتا کوئی، اتنی رحمت. طائف کی وادی میں آپ نے وہ صدمہ دیکھا ہے کہ خود آپ نے فرمایا، جتنا دکھ میں نے طائف میں دیکھا کہیں نہیں دیکھا، اتنی تکلیف آئی آپ کو. لیکن جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اجازت دیجئے ان کو میں سرما بنا دوں، ہم کہا نہیں نہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو اللہ ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کرے گا جو ایمان لے آئیں گے. تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کی گیارہ بیویاں، دو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، ان میں سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سب سے زیادہ پیار آپ کو حضرت عائشہ سے. ایک دن ان کے گھر میں آئے، ان کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا، یا اللہ، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، یا اللہ تو عائشہ کے اگلے گناہ معاف کر، پچھلے گناہ معاف کر، اور ظاہری گناہ معاف کر، اور خفیہ گناہ معاف کر، اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگی. آپ نے کہا، تو عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہے، کہا یا رسول اللہ میں کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی. تو آپ نے فرمایا، یہ دعا روز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں. سب سے پیاری بیوی کے لیے تو کہنے پر کی، اور امت کے لیے فرمایا، میں روز اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ رو رہے ہیں، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، فمن تبعنی فإنه مني ومن عصانی فإنك غفور رحیم، اے اللہ جو میری اطاعت کرے وہ میرا، جو میری اطاعت نہ کرے تو مہربان ہے، تو خود مہربانی کر دے یا عذاب دے دے، وہ تیری مرضی ہے. یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اللہ تو عذاب دے تیری مرضی، تو معاف کر تیری مرضی. یا اللہ، میں یہ نہیں کہتا، نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں اور نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں علیہ السلام، میں کہتا ہوں یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا رب امتی امتی، اس کو کہنا شروع کیا، رونا شروع کیا، امتی امتی. کیا مطلب ہے امتی امتی؟ یا اللہ میری امت کو معاف کر، ہر حال میں معاف کر، ہر صورت میں معاف کر، یا اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر. یہ مطلب. اور روئے 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 یہاں تک کہ جبریل دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے کیوں رو رہے ہیں، ہمیں خبر پہنچانی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اپنی امت کے غم میں رو رہا. تو جبریل واپس گئے پیغام لے کر، پھر پیغام لے کر واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ روئے نہیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں، آپ کو راضی کر دیں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے گی. تو یہ آپ کی شفقت ہے اپنی امت کے لیے، کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ان کے. عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی، 6 اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، کوئی خیمہ سائبان نہیں، کوئی ایسے نیچے گدا نہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، بے آرام سواری اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اس طرح آپ کے ہاتھ رہے ہیں. 6 گھنٹے آپ دعا کرتے رہے مسلسل، 1 بجے سے لے کر تقریباً 7 بجے تک آپ مسلسل دعا میں لگے رہے اور اللہ کو مناتے رہے کہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. کبھی ہاتھ یوں ہو جاتے، کبھی یوں ہو جاتے، کبھی ان ہاتھوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اور اس طرح اللہ کی منتیں کرتے. یہ انداز ہوتا. پھر کبھی کبھی اونٹنی کو چھلتی، آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی رسی پکڑ لیتے، دوسرا ہاتھ مسلسل ایسے اللہ کے دربار میں آپ کا معلق رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. آخر مغرب پر جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تیری امت کو معاف کر دوں گا پر ظالموں کو معاف نہیں کروں گا. پھر آپ وہاں سے چلے مزدلفہ میں آئے، رات گزاری، صبح کی نماز پڑھ کے پھر شروع ہو گئی، یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، مظلوم کو تو خود بدلہ دے دے اور ظالم کو بھی معاف کر دے کر دے. پھر لگے رہے. ایک دم آپ ہنسنے یا تو رو رہے تھے، ایک دم ہنسنے لگے. تو ابوبکر اور عمر پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے، یہ موقع کیسا ہنسی کا، یہ ہنسی کا موقع کیسا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، مظلوم کو خود بدلہ دے دے، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا، کاشا میں تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب میری امت کی بخشش کا اعلان ہوا تو شیطان چیخنے لگا اور مٹی اٹھا اٹھا کے سر میں پھینکنے لگا، کہ مجھے شیطان کو دیکھ کے ہنسی آ گئی، تو اس کی ہائے ہائے تھی اور اس کی دہائی چیخ و پکار تھی، مجھے اس پہ ہنسی آ گئی. تو یہ معاملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی امت کے ساتھ. ساری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھے، ٹاٹ لگے پیون کے کپڑے پہنے، جھونپڑے میں زندگی گزاری، گھر میں چراغ نہ ہوتا تھا، گھر میں آپ کے لیے جنت کے فانوس اور جنت کے محل اتر سکتے تھے، رد کر دیا. آپ کو براق ہر وقت پیش کیا جا رہا تھا لیکن آپ نے اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرمائی، پیدل چلے، خچر پہ چلے، اونٹنی پر چلے، گھوڑے پر بھی سوار ہوئے، امت کے تمام طبقات کے لیے گنجائش دے دی. دیکھو اللہ نے ہمیں کیسا محبوب اور کریم نبی دیا، جس نے فقیروں کے لیے بھی سنت چھوڑی، متوسط طبقے کے لیے بھی راستہ چھوڑا، مالداروں کے لیے بھی راستہ چھوڑا. آپ عمدہ قسم کے گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے کہ کوئی اگر اچھی سواری مالدار رکھنا چاہے تو اس کو بھی گنجائش، آپ اونٹ اور خچر پہ سوار ہوئے، کوئی متوسط طبقے کا آدمی سواری رکھنا چاہے اس کو گنجائش، آپ سائیکل والوں کو خوش بھی کر دیا، آپ گدھے پہ سوار ہوئے، یعنی جو سائیکل سے بھی فٹیچر سواری ہے آپ اس پہ سوار ہوئے، آپ پیدل چلے، حالانکہ براق ہر وقت آپ کے سرحانے آپ کے در پر کھڑا کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے ہب پیدل بھی چلے اور گدھے، جن گدھوں پہ آپ نے سواری فرمائی اس میں ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا، آپ نے جن خچروں پر سواری فرمائی ان میں ایک کا نام قبا تھا، ایک کا نام دلدل تھا. دلدل وہ مشہور خچر ہے جس پر پھر حضرت علی نے نہروان کی جنگ لڑی خوارج کے خلاف. آپ نے اونٹوں پر سواری فرمائی دو، ایک کا نام عسکر تھا، ایک کا نام ثعلب تھا. پھر آپ نے اونٹنیوں پر سواری فرمائی تو ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام قصوا تھا، ایک کا نام جدعا تھا. پھر آپ نے گھوڑوں پر سواری فرمائی تو ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام ورد تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام لحیف تھا، ایک کا نام لذات تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر آپ نے سواری پر اور بھی کہیں پر سواری فرمائی. یہ وہ اعلیٰ نسل کے خوبصورت گھوڑے سکب، سکب بہاؤ کو کہتے ہیں، بہاؤ وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے پانی بہتا ہو. احد کی جنگ میں آپ سکب گھوڑے پر سوار تھے، آپ کا جو گھوڑا سکب، احد کی لڑائی میں آپ اس گھوڑے پہ سوار تھے. تو اللہ کے نبی نے اپنی محبت سے امت کے ہر طبقے کو نوازا، ہر طبقے کے لیے سنت چھوڑی. آپ نے بڑا عمدہ لباس بھی پہنا، ایک دفعہ آپ نے ایسا جوڑا پہنا جس کی قیمت 27 اونٹ تھی. 27 اونٹ، 27 اونٹ کی قیمت لگاؤ آج کتنی بنتی؟ 10-12 ہزار کا اونٹ آتا ہے، تو مریل سا ٹٹو سا. لیکن آپ نے پہن کے اتار دیا، پہن کے اتار دیا. کیوں؟ بادشاہوں کو گنجائش دے دی، بادشاہوں کو بخشش کا راستہ دے دیا. اگر کوئی بادشاہ اور اگر کوئی مالدار وہ اعلیٰ پوشاک پہننا چاہے تو اس کو بشرطے کہ پیسہ حلال ہو. حرام کی تو گجڑی بھی آگ ہے اور حرام کا قیمخواب بھی آگ ہے، حرام کی چاندی بھی آگ ہے اور حرام کا سونا بھی آگ ہے، حرام کا ٹاٹ بھی آگ ہے اور حرام کا ریشم بھی آگ ہے. حلال میں اگر کوئی اتنا ایسے کرنا چاہے، اور اللہ کے نبی کو پتا تھا آئیں گے لوگ، آئیں گے ایسا کریں گے، تو قربان جاؤ اس کملی والے پر جو اپنی زندگی فقیرانہ گزار گیا لیکن امت کو راہیں دے گیا، امت کو راستے بتا گیا، دکھا گیا. ایک دفعہ آپ کے سامنے وہ حضرت اسعد بن عبادہ کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور ان کا صرف مغز نکالا ہے اور اس کو پکا کر آپ کے سامنے لایا تھا کہ آپ اس کو کھائیں. 100 اونٹوں سے نکلا ہوا مغز آپ کے دفتر خان پہ سجب، بہت شاہی کھانا، بہت بڑا کھانا آج کے لحاظ سے، عرب کے لحاظ سے بہت بڑا. ہمارے یہاں تو اونٹ کھانے کا رواج بھی نہیں، تو اونٹ کا مغز کون کھائے گا؟ لیکن وہ تو بہت بہت عالی شان کھانا تھا. ہم شاہ قطر، قطر کا امیر بادشاہ، اس نے ہماری جماعت گئی، جس نے ہماری دعوت کی اپنے محل میں، تو جہاں میں بیٹھا وہاں پورا اونٹ ایسے بیٹھا ہوا تھا، بھنا ہوا، بھنا ہوا. میں کہا یہ کہاں بٹھا دیا ان کی بتانا، ہمیں تو دیکھ کے ڈر لگ رہا. بس گردن گردن کٹی ہوئی تھی کو، ہاں اس کی ایسے وہ چھوٹا اونٹ ذبح کر کے، یہ ان کے لیے بہت بڑا جن کو انہوں نے عزت دینی ہوتی ان کے آگے اونٹ کو پورا ایسے کوہان اور اس کے نیچے پھیلا ہوا پورے تھال میں وہ پڑا ہوگا، نیچے چاول اور اس میں کشمش میں اوپر وہ پڑا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے یہ کھانا لایا گیا، آپ نے اپنی زندگی بھر سادہ کھایا، سادہ پہنا، فقر کی دو وقت کھانا نہیں کبھی پیٹ بھر گیا، چاہے شام کو کھانا ہوتا بھی آپ نہیں کھاتے، صبح کھا لیا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا. تین تین دن عام پاپا ہے. ایک دن باغ میں تشریف لے گئے، کھجوریں گری پڑی کھجوریں، اٹھا کے کھانے لگے. عبداللہ بن عمر سے پوچھا تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہنے لگے مجھے بھوک نہیں. آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، ایک لکما نہیں، چار دن ہو گئے ایک لکما نہیں کھایا. تو اپنے اوپر دکھ بھی لائے، اپنے اوپر سکھ کی پرچھائی کو گزار دیا، بس ایسے یوں گزار دیا، گنجائش دے دی، گنجائش دے دی، آسانی دے دی، سہولت دے دی. تو اس شفقتوں والا نبی، اس محبتوں والا نبی علی، اللہ نے ہمارے نصیب جگائے کہ اللہ نے ایسا نبی دے، جس کی اللہ خود تعریف کرے وہ کیسا علی شان ہو. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ اللہ صفائیاں پیش کر رہا ہے، ڈگریاں دے رہا ہے، ڈگریاں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا نیچے اپنے ڈگریاں لکھتے ہیں، ان لوگ ڈگریوں کو پڑھتا ہے، یہ امریکہ کا پڑھا، یہ برطانیہ کا پڑھا ہے، چلو بھائی اس سے چل کے اسٹاج وہاں سے فیل ہو کے آیا ہو، چلو بھائی اسی سے علاج کرا دوں. بھائی ڈاکٹر بھائی ناراض ہوں گے، مزاق کر رہا ہوں میں، تو چلو بھائی اس سے، یہ تو امریکہ پلٹ ہے، یہ تو یورپ پلٹ ہے، یہ تو آسٹریلیا پلٹ ہے، بھائی اس سے علاج کراؤ. جو باہر سے ڈگری لے کر ہے اس کی تنخواہ بھی زیادہ، اس کا عہدہ بھی بڑا، اس کا مرتبہ بھی بڑا. تو ان کی ڈگری پہ ضمانت ہے نا کہ یہ آدمی اس فن میں ماہر، ہم ضمانت دیتے ہیں، ہم اس ضمانت سے اعتبار کر کے اس کو فیس دیتے ہیں، اس سے علاج کرواتے ہیں. تو جس کو اللہ ڈگریاں لکھ کے دے رہا ہو وہ کیسا ہوگا؟ جس کی ضمانت اللہ دے، جس کو ڈگریاں اللہ دے، تو اللہ تعالیٰ پہلے تو قسم اٹھا رہا ہے، اور یونیورسٹیاں قسم نہیں اٹھاتی، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے پاس سے ڈگری لے کر گیا ہے. اللہ کہہ رہا ون مجھے تارے کی قسم، اذا ہوا جب اپنے مدار سے چلتا آسمان کو روشن کرتا ہے. اس قسم اٹھانے میں اشارہ یہ ہے کہ تارا تو صرف اپنی لائن کو روشن کرتا ہے، میرا نبی آ رہا ہے جو سارے جب کو روشن کر دے، سارے جہان کو روشن کر دے.
اب پہلی ضمانت ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ اس کی عقل میں فطور ہے، نہ اس کی شخصیت میں فطور ہے، نہ یہ بھٹکا ہوا ہے، نہ یہ عقل میں فطور والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دو ڈگریاں دی، صفائی پیش کی، ضمانت دی، اور دلیل بڑی خوبصورت پیش کی ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ بھٹکا ہوا نہیں، کیا دلیل ہے کہ اس کی عقل میں فطور نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے صاحبکم، صاحبکم تمہارا ساتھی، تمہارا ساتھی. یہ نہیں کہا میرا نبی، ما ضل رسولی، ما ضل عبدی، ما ضل حبیبی، ما ضل محمد وما غوا. اس کی بجائے اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا نہ عقل میں خرابی. کیا دلیل ہے؟ صاحبکم تمہارا ساتھی. اللہ یوں کہہ رہا ہے 40 برس ہو گئے تمہارے اندر رہتے ہوئے، تم ایمانداری سے بتاؤ تم نے اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل دیکھا جس سے پتا چلے کہ یہ پھٹکا ہوا ہے، یہ اس کی عقل میں خرابی ہے؟ بتاؤ بتاؤ. اللہ نے خود ان کو گواہ بنا دیا اور وہ جھٹلا نہیں سکے اس بات کو. صاحبکم تمہارے ساتھ نہیں رہا، 40 سال ہو گئے، 42 سال ہو گئے، بولو تم نے کوئی اس میں سے خطا دیکھ، کوئی عیب دیکھا، کوئی شخصیت میں نقص نظر آیا؟ صاحبکم یہ دلیل ہے جو ان پہ اوپر اللہ لازم کر رہا ہے. پھر دوسری گواہی ہے ما ینطق عن الہوا، انسان بڑا خوبصورت بنتا ہے اچھے بول کے ساتھ. احنف بن قیس ایک تمیمی سردار ہیں، بدصورت تھے لیکن وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی سخت بات، آگے انہوں نے اس سے زیادہ سخت بات، تو پیچھے حضرت معاویہ کی بیوی بیٹھی تھی پردے میں، وہ کہنے لگی یہ کون ہے امیر المومنین پر جرت کرنے والا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے فرمایا یہ وہ ہے کہ اگر تلوار نکال لے تو 1,00,000 تلواریں اس کے پیچھے نیام سے باہر آ جائیں گی اور یہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم نے ہمیں نکلنے کا حکم کیوں دیا. یہ بنو تمیم کا سردار ہے احنف. وہ سردار کیسے بنے تھے؟ میٹھے بول کے ساتھ. ایسے میٹھے، ان کے میٹھے بول کی مثالیں دی جاتی تھیں، ان کے حلم اور صبر کی مثالیں دی جاتی تھیں. انسان کا حسن اس کے میٹھے بول کے ساتھ، انسان کی خوبصورتی اس کے خوبصورت بول کے ساتھ ہے. سلط کا ما ینطق عن الہوا، ما ینطق عن الہوا، یہ زندگی بھر خواہش کا بول نہیں بولا، نہ بولے گا، نہ بولتا ہے، نہ پہلے کبھی بولا. یہ کیا بولتا ہے؟ ان ہو الا وحی یوحا، یہ وہ وحی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، یہ وہ بول بولتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کو پاک کیا کہ جس کو بتانے والا میرے طرف سے وحی لانے والا فرشتہ وہ جبریل ہے. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فراب کے فکان قاب قوسین او ادنا، یہ اتنا قریب ہے، اتنا اونچا ہے کہ جیسے کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا قریب ہے یہ محبوب اپنے حبیب کے ساتھ. صرف اوہا الى عبده ما اوہا، یہ آپ کے علم پر گواہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کو وہ علم دیا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، کسی پیمانے میں میرے نبی کا علم نہیں آ سکتا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرے کی طرح، اور ہمارے نبی کو جو علم دیا وہ ایک صحرا کی طرح. 125,000 نبیوں کو جو ملا وہ ایک ذرے کی طرح، جو اکیلے حبیب اللہ کو ملا وہ ایک صحرا کی طرح. تب کون پیمانہ لائے، کہاں سے ناپے کوئی، کہاں سے کوئی ناپے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بلندیاں صفائیاں پیش کر رہا ہے. اوہا الى عبده ما اوہا، پھر آپ کے دل کی بلندیاں بیان کر رہا ہے. ما کذب الفؤاد ما رہا، دل بھی پاک جھوٹ سے، دل پاک نفاق سے، دل پاک ہر عیب سے. پھر اللہ آپ کی نظر کی پاکیزگی کی بیان کر رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغا، اس کی نظر پاک، اس کا دل پاک، اس کا بول پاک، اس کی ذات پاک، اس کی شخصیت پاک، اس کی عقل پاک، اس کا علم پاک، اس کا علم بے خطا، اس کے بیچ میں جو واسطہ ہے جبریل وہ پاک. تو وہ شخصیت جس کی ذات کی پاک، جس کی عقل پاک، جس کی شخصیت پاک، جس کی زبان پاک پاکیزہ، اور جس کا علم مقدس بے خطا، جس کو وحی لانے والا فرشتہ مقدس پاک، جس کی نظر پاک، جس کا دل پاک، جس کے علم کی وسعت ماں، اوحا کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہو، اس کے علم کی وسعت کو تم نہیں ناپ سکتے ہو۔ بھائیو اب خود سوچو، میں کہاں آپ کی تعریف کر سکتا ہوں، یا آپ کو کہاں بتا سکتا ہوں، یا ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا اونچا مقام بخشا ہے۔ یہ ہمارے نصیب جا اٹھا، ہمیں اللہ نے ایسا نبی دے دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، اس نے وہ دعا مانگ لی اور فارغ ہو گیا۔ اللہ نے مجھے وہ دعا دی تھی کہ مانگو، میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگوں گا، میں نے اس کو چھپا کے رکھ لیا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں وہ دعا استعمال کروں گا۔ ہر نبی، 1,25,000 نبی دعا ملی استعمال کر لی، ملی استعمال کر لی، ہمارے نبی کو ملی، آپ نے بچا کے رکھ لی، بچا کے رکھ لی۔ کب استعمال کروں گا؟ کہ جب میری امت پر قیامت کا دن آئے گا اور محشر کی سختی آئے گی، میں اس دن وہ دعا اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا۔ تو بھائیو، اللہ سے جڑنے کے لیے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے اللہ نے ہمیں واسطہ دیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کی نبوت کی چھاپ ساری کائنات اللہ تعالی نے لگا دی۔ جھاڑیاں، جھاڑی کو کیا پتا کون گزرا کون آیا، کون گزرا کون آیا۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، دور کنارے سے ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا آیا آیا، یوں آپ کے اوپر یوں کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس چلا گیا، پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے کہا، یا ابو ہریرہ نے، یا رسول اللہ، یہ درخت یوں آیا اور پھر یوں گیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میں اس سے دور سویا ہوا تھا، یہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، اس نے اپنے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے اجازت دے۔ تو اللہ نے اس درخت کو اجازت دی، صرف مجھے دیکھنے آیا تھا، دیکھنے آیا تھا۔ وہ جو سانپ نے حضرت ابوبکر کو ڈسا غار ثور میں، غار ثور میں وہ احتجاجن ڈس رہا تھا، فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ آگے ابوبکر کی ایڑی پڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہٹاؤ، وہ نہیں ہٹا رہے، تو اپنے احتجاج میں جو کر سکتا تھا وہ کیا، اس نے دفعہ، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، صرف اس لیے کہ ہٹاؤ، مجھے بھی تو دیکھنے دو، میں بھی تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اس کے دیدار۔ کائنات اب باہر نکلے پیشاب کے لیے، تو جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، پردہ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے حضرت جابر سے کہا، جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ۔ تو جابر رضی اللہ کا کہنے لگے اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ، تو ایک جھاڑی کدھر سے آئیے، کدھر سے آئیے، کدھر سے کدھر سے آئی، ساری جھاڑیاں کٹھی ہو کر ایک پردہ بن گیا۔ اس کے پیچھے بیٹھ کر آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، جب آپ اٹھ کے واپس آئے تو ہر ہر جھاڑی واپس اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گئی۔ سردی کا زمانہ، آپ باہر نکلے، حضرت علی کر رہے، آپ نے کہا علی سردی میں باہر، کہا یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا۔ آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے، آپ نے کہا لوگ تم لوگ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی شدت تھی، گھر میں بیٹھا نہیں گیا، باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا۔ پھر ہم کہا علی جاؤ یہ سامنے کھجور سے کہو کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ، سردیوں میں کھجور کہاں جائے گی، اور کھجور تو گرمیوں میں کہو کہ ہمیں کھجور کھلاؤ تو وہ تھوڑا کھلانے لگ جائے گی، تو ہمیں وہ کھلانے لگ جائے گی، تو اپنے وقت پہ پھل آئے گا،
عزت بچانا
پہ گرے گا۔ حضرت علی دوڑ ہوئے گئے، سامنے کھجور دکھا، کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ، تو پتوں سے ٹپ 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 کھجوریں گرنا شروع ہو۔ جس کی نبوت کو نباتات جانے، جس کی نبوت کو جمادات جانے، اوہد کی لڑائی میں حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا، ابو بکر کہا کرتے تھے اوہد کا دن تو طلحہ کا ہے، اوہد کا دن طلحہ کا ہے۔ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں کہا تھا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی، یہ 10 آدمیوں کو اکٹھے آپ نے جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت طلحہ جب افراتفری ہوئی تو آخر وقت تک ساتھ رہے، ساتھ رہے، اور کافروں میں سے نکال کر لانے والے طلحہ، اور اس دن لڑتے لڑتے اور تیروں کو سہتے سہتے حضرت طلحہ کا سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا. تیر لگ لگ ہاتھ سے روکتے تیروں کو ہاتھ سے روکتے رہے روکتے رہے روکتے رہے یہاں تک کہ سارا ہاتھ یہ بیکار ہو گیا تھا. اس کے باوجود آپ نے حضور کو آپ اٹھاتے تھے اور بھاگتے تھے, پیچھے سے کافر حملہ کرتے تو آپ ان کو بھاگ آپ حضور کو بٹھا دیتے, پیچھے مڑ کے ان کے حملے کو روکتے, پھر ان کو بھگاتے, کافر بھاگتے تو پھر آپ اٹھا کے دوڑ لگاتے. جب آپ ان کو اٹھا کے دوڑ لگاتے تو حضرت تو ہمارے نبی فرماتے او جب طلحہ طلحہ تو نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر دیا, تو نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر دیا. تین دفعہ ہوا, تین دفعہ کافروں کا گھیرا توڑ کے حضرت طلحہ نکلے اور تینوں دفعہ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا. کیا نصیبوں والے درود تھے, میں ایسے کہاں جنت. آپ نے کہا ہر نبی کا ایک حواری, میرا حواری طلحہ اور زبیر دونوں کو یہی خطاب, چونکہ طلحہ بن ابی طلحہ العبدری جس جھنڈے والا تھا وہ پارک کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا تو یہ اونٹ پہ نکلا, کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں, تو سارے صحابہ پیچھے ہٹ ہے کوئی میرے مقابلے میں, کوئی نہیں نکلا. تو کہنے لگا کہاں ہے تمہاری جنت جس کے دعوے کرتے ہو مر کے اس میں جاتے ہیں, نکلتے کیوں نہیں. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو 18-19 برس کی عمر تھی, انہوں نے ایسے سب سے یوں منہ نکال ایسے سر نکالا آگے حضور کی طرف دیکھتے ہوئے, مطلب تھا کہ میں جاؤں یہ بالکل چھوکرے وہ آگے ہاتھی یوں دیکھا. صاحب نے کہا نکلو, صاحب نے فرمایا اگر کوئی نہ نکلتا تو میں خود اس کے لیے نکلتا, اگر زبیر نہ جاتا تو آج میں خود جاتا. حضرت زبیر پھر آپ نے ان کی والدہ حضرت صفیہ بھی ساتھ یا رسول میرے بچے کے لیے دعا کر, نوجوان بالکل چھوٹ 18-19 برس کے مطلب ویسے پنجوں پر ہوا ہو گیا اور اس سے قریب جا کر جو چھلانگ لگائی اڑ کر اس کے اونٹ پر جا کے رہے, نیچے سے چھلانگ لگائی اور اس کو جا کے دبوچا. اس کو توقع بھی نہیں تھی کہ یہ ہو جائے گا, وہ تو اس خیال میں تب آئے گا اب تلوار بازی ہوگی نیزہ بازی ہوگی. انہوں نے قریب تک ایک چھلانگ لگائی اوپر, تو ٹیلے پر تھا تو اوپر سے دونوں نیچے گرے تو ایسے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے نیچے آ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا جو نیچے گرے گا وہی قتل ہوگا. تو آج صفیہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا کر, آپ نے دعا کی اللہ زبیر کی مدد فرما. تو ایسے کلابازیاں کھاتے 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 وہ طلحہ نیچے گرا زبیر اوپر گرے, نہ اپنی تلوار سے اس کو ذبح کر دے گا. تو آپ نے کہا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے, میرا حواری زبیر ہے. پھر جب طلحہ نے یہ کام